فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جهاد فی سبیله تتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان کر جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے, تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں, تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے, اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. یہاں ایک اور طریقے سے اہل ایمان کو جھنجھوڑا گیا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں بھی جہادی کی بات ہو رہی ہے نا, جہاد کو بعض علماء نے دین کا ایک رکن قرار دیا ہے, جیسے نماز روزہ حج زکات ہے, تو جہاد کو بھی اتنی اہمیت دی گئی کہ وہ مسلمان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. اللہ کے راستے میں کوشش کرنا, اللہ کے راستے میں آگے بڑھنا اور دوسروں کو اللہ کی طرف بلانا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان یہ راستہ اختیار کرتا ہے اور اس چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو کچھ چیزیں اس کے راستے کی رکاوٹ بنتی ہیں, اور عموماً وہ کیا ہوتی ہیں, اس کی محبوب چیزیں, اس کی قریب چیزیں. محبوب چیزوں میں کیا ہے, انسان کی محبت ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, شوہر کو بیوی کے ساتھ, بیوی کو شوہر کے ساتھ, اپنے خاندان کے ساتھ, برادری کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, اپنے مال اور تجارت کے ساتھ, اپنے گھروں کے ساتھ. یہ چیزیں انسان کے راستے کی رکاوٹ بنتی ہیں. مثلا ہم سب دیکھتے ہیں کہ نماز تو گھر میں رہ کے ان سب کے بیچ میں بھی ادا ہو جاتی ہے, باقی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں تو گھروں میں بھی پوری ہو جاتی ہیں, لیکن جو ہی آپ ذرا سی اپنے اس خاندان کے دائرے سے باہر قدم اٹھانے لگتے ہیں, یا اپنی تجارت اور اپنی دنیا سے ذرا سا بھی, یا اپنے گھر بار کے کاموں سے ذرا سا بھی باہر نکلنے لگتے ہیں, تو ضرور اس طرف فرق پڑتا ہے. آپ کے اندر کی دنیا ضرور متاثر ہوتی, اس کا آرام, اس کا سکون, اس کی خوشی, اس کی راحت اور اس کی زینت, اس پر ضرور بد پڑتی. جو لوگ اس کو قربان نہ کر سکیں, پھر وہ دین کے راستے میں جہاد کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے. جب بھی آپ اپنے بعد دوسروں کی فکر شروع کریں تو آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں قربانی کرنی پڑتی ہے. جو لوگ یہ قربانی نہ کر سکیں, اور بحیثیت امت اگر یہ نہ کرنے والے ہوں اور امت کے کچھ لوگ بھی یہ نہ کرنے والے ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتربصوا, پھر انتظار کرو. کس بات کا انتظار؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم بائعینہ کو اختیار کر لو گے, وہ تجارت کی قسم ہے, اور گائےوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پہ راضی اور قانع ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے, تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جس وقت تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے. تو اس وقت کے جہاد میں سب سے بڑا جہاد کیا ہے کہ اس دین کو خود بھی سمجھیں, اپنی نسلوں کو بھی سمجھائیں, اور تمام مسلمانوں تک اس کی اویئرنیس پیدا کریں. کیونکہ ذلت امت مسلمہ کا اس وقت مقدر نظر ہی آتی ہے, لیکن کیا فرمایا کہ اس سے نکل نہ پاؤ گے جب تک دین کی طرف نہیں لوٹو گے. تو پھر جہاد کیا ہوا؟ اس وقت دین کی طرف لوٹنا, دین کے لیے کوشش کرنا. کیونکہ جب تک دین کی روح بیدار نہیں ہوگی, اس وقت تک دین کے نام پر کوئی قربانی بھی نہ ہو سکے گی. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ تین چیزیں بتائی گئی ہیں, اللہ اور اس کا رسول اور اس کے راستے میں جہاد. یہ تین چیزیں مسلمان کی پرائیورٹی ہیں. سب سے پہلی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ, والذین آمنوا اشد حبا للہ. پھر اس کے بعد انسانوں میں سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین, اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر. لیکن ہم سب ذرا اپنے دل چھپونے ہیں کہیں نہیں, پتہ ہی نہیں احساس ہی نہیں ہے ہم مسلمانوں کو. اور پھر اس کے بعد تیسری چیز جو مرغوب اور محبوب اور جس کے لیے دل تڑپنے چاہیے اور آنکھیں بہنی چاہیے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ بھی کوشش کر سکے اپنے مال وقت اور جان کے ساتھ. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ واللہ لا یهدی القوم الظالمین. یہاں فرمایا واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. ایسے ظالم اور فاسقوں کو پھر راستہ نہیں ملا کرتا, ان کو پھر پتہ نہیں چلتا کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے. ابھی غزوہ حنین کے موقع پر اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آیا. غزوہ حنین جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے شوال 8 ہجری میں ان آیات کے نزول سے تقریباً 12-13 مہینے پہلے پیش آیا تھا. یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے, وہاں پر ہوا. اور اس غزوے میں مسلمانوں کی فوج 12,000 تھی جو اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں اکٹھی نہیں ہوئی تھی. دوسری طرف کفار کی تعداد بہت کم تھی لیکن اس کے باوجود قبیلہ حوازن کے جو تیر انداز تھے انہوں نے اسلامی لشکر کو تتر بتر کر دیا. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا؟ اعجبتکم کثرتکم, تمہیں تمہاری کثرت نے دھوکے میں ڈال دیا. ہوتا یہ ہے انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جب اس کے پاس دنیاوی اسباب زیادہ ہوتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے اب مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں, میں اب کامیاب ہو جاؤں گا. دنیاوی اسباب کا قائم کرنا, دنیاوی اسباب کا مہیا کرنا بہت اہم باتوں میں سے ہے, لیکن مومن کبھی بھی صرف دنیاوی اسباب کے اوپر نظر نہیں رکھتا اور صرف اس وجہ سے کامیابی نہیں ہوتی اہل ایمان کو. ان تمام چیزوں کی تیاری تو ضروری ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تیاری رکھو, لیکن اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ. فرمایا یہ ساری تمہاری کثرت فلم تمہیں انکم شیئا, تمہیں کچھ بھی کام نہ دے سکی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی, اور جب تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے. اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں. پھر اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, انما المشرکون نجس, مشرکین ناپاک ہیں, لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں. اور اگر تمہیں تندرستی کا خوف ہے, یعنی ابتدا میں جب یہ حکم آیا کہ اب حرم میں مشرکین کا داخلہ بند ہے, اس سے مسلمانوں کو کچھ خوف لاحق ہوا کیونکہ عرب کا علاقہ جو تھا اس میں زراعت تو تھی نہیں, ان کی اقتصادیات انحصار تجارت پر تھا اور تجارت کی بنیاد ہمیشہ تعلقات پر ہوتی ہے. جتنے اچھے آپ کے تعلقات دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں اتنی اچھی تجارت ہوتی. اب اگر یہ کہہ دیا گیا کہ مشرکین کو یہاں آنے ہی نہ دو تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ تجارتی لین دین بھی ختم ہو جائے گا, تو مسلمانوں کو خوف ہوا کہ پھر ہم جئیں گے کیسے. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے, بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے, اللہ علیم و حکیم ہے. یعنی بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں تمہیں وقتی طور پر اپنے مال کی قربانی, اپنے تجارت کی قربانی کرنا ہوتی ہے, لیکن یاد رکھو کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ تمہارے حصے کا رزق تم کو لوٹا دیا جاتا ہے. اللہ علیم و حکیم ہے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں. ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے, خدا کی مار ان پر, یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم, انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، یعنی علماء کو رب بنا لیا، درویشوں کو رب بنا لیا. اس کے بارے میں حضرت عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس کی حقیقت جانی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ یعنی تمہارے علماء حرام قرار دیتے ہیں تم اسے حرام مانگتے ہو، اور جو کچھ وہ حلال قرار دیتے ہیں تم اسے حلال مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہم ضرور کرتے ہیں. فرمایا یہی رب بنانا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رب صرف وہ نہیں جو ہم کو رزق دیتا ہے یا ہمیں پیدا کرتا ہے، بلکہ رب وہ ہے جس کا حکم بھی ہم کو ماننا چاہیے. یعنی جس نے ہمیں بنایا، جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے، جو ہمارا مالک ہے، حق بھی اسی کا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے. یعنی اسلام وہ واحد دین ہے جو تاریخی طور پر معتبر دین ہے اور تمام ادیان کے مقابلے میں مضبوط بنیادیں رکھتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ باوجود اس کے جس وقت امت بہت مشکل حالات میں، لیکن پھر بھی لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ علمی اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے، اپنے سورسز کی اوتھینٹیسٹی کے اعتبار سے آج بھی اسلام کو باقی تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہے. کسی بھی مذہب کے پاس وہ بنیادیں نہیں جو اسلام کے پاس ہیں. یعنی 1400 سال سے اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے، آپ کے اقوال، آپ کی احادیث محفوظ ہیں. یہ دین آج بھی اسی طرح ہمارے سامنے جس طرح 1400 سال پہلے تھا، جبکہ باقی ادیان کی اصل بھی صحیح طور پر معلوم نہیں ہوتی، یعنی تاریخی اعتبار سے معتبر بھی نہیں. تو اسی چیز کے بارے میں یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے باقی ادیان پر غالب کر دے. یہ غلبہ دلائل کے اعتبار سے آج بھی ہے، ہر مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں سر پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. قرض اس مال کو کہتے ہیں جس میں سے زکات ادا نہیں کی جاتی، اللہ کا حق نہیں نکالا جاتا. تو جو شخص اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کا حق نہیں نکالتا، بندوں کا حق نہیں دیتا، وہی مال قیامت کے دن تپا کر اس انسان کو جلانے کا ذریعہ بنے گا. ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرن فی کتاب اللہ، حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے. ان میں سے 4 حرام مہینے ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں. اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو، مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دی جا رہی ہے جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں. یعنی تمہارے خلاف وہ سب تو جمع ہو جاتے ہیں، لیکن تم جو کفر کا مقابلہ کرتے ہو تو دین کے نام پر بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور جان رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. نصیب و کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے، یعنی مہینوں میں تبدیلی اور تغیر، کہ ایک مہینے کی بجائے دوسرا مہینہ اختیار کر لینا، یا کسی سال کے مہینے میں ایک مہینہ قبیصہ کا اور بڑھا کر اضافہ کر لینا تاکہ روزہ ہمیشہ ایک موسم میں آئے جو ان کو کنوینئنٹ ہو، یا حج ایک موسم میں آئے. تو یہاں پر اس چیز سے منع کیا گیا کیونکہ اسلامی کیلنڈر اس ترتیب سے ہے الحمدللہ کہ اس میں ہر موسم میں عبادات یعنی خاص طور پر روزہ اور حج کی عبادات جو ہیں تمام موسموں میں آتی ہیں، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ تبدیلی انسان کے اندر عمل کی ایک نئی قوت پیدا کرتی ہے. اگر ہمیشہ کے لیے رمضان جو ہے وہ سردیوں میں ہو اور ہمیشہ کے لیے حج جو ہے وہ اچھے موسم میں آئے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک روٹین اور ایک جمود پیدا ہو جائے گا، تو عبادت کی لذت اور عبادت کا خوشو ختم ہو کر رہ جاتا ہے، اور عبادت میں جو مختلف طریقے سے انسان اپنے آپ کو زیادہ بہتر طور پر ایڈجسٹ کر سکتا ہے، یا عبادت کی جو لذت ہوتی ہے مختلف مواسم کے اعتبار سے، اس سے محروم ہو سکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو اپنی اصل پر قائم کیا، اور اس فعل کو یعنی نصیب جس میں یہ تبدیلی کی جاتی تھی، فرمایا تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے، کیونکہ اس طرح اوقات اور ایام میں تبدیلی جو ہے تو ساری عبادات کا جو حکم ہے، یہ عبادات کا جو فائدہ ہے وہ ختم کر کے رکھ دے گی. اگر ہم شوال کو رمضان بنا لے تو شوال میں تو سارا مہینہ روزے رکھنے کا وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جو رمضان میں ہے. اسی طرح 9 تاریخ کو ذوالحج کی اگر وقوف عرفات نہیں ہوتا تو حج ہوتا ہی نہیں. ایسی تبدیلیاں کیلنڈر میں کسی کی بھی مرضی سے نہیں کی جا سکتی، اور یہ درست نہیں، اور یہ کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں. کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا گیا، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، استاخلتم الی الارض، تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے، ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیل، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سرو سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. اللہ تنفرو، تم نہ نکلو گے تو، یعذبکم عذاباً الیما، خدا تمہیں دردناک سزا دے گا، ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، ولا تضروہ شیئا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. اللہ اپنے دین کے کام کے لیے ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں. اگر ہم اس کام کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، ہم اپنے جان اور مال پیش نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں لے جا کر کسی اور کو بھی ہماری جگہ پیدا کر سکتا ہے. یحبہم ویحبونہ، پھر وہ اس سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. ظاہر بیکاری اختیار کرنے والوں کو اور صرف دنیا کی محبت میں جینے والوں سے تو اللہ محبت نہیں کرتا، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، یعنی مکہ سے، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور انہ دو تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، انہما فی الغار، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا، یعنی انتہائی نازک موقع پر جب کے کفار بالکل قریب پہنچ چکے تھے، یعنی انتہائی خوف کا وقت تھا، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں نکلے تھے اس لیے اللہ نے اپنی طرف سے سکینت نازل کی، اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے. یعنی تم اگر نہیں بھی نکلو گے تو اللہ اپنے لشکروں کے ساتھ اپنے نبی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی دین کے کام کے لیے نکلے گا اس کی مدد کرے گا. یہ تو تمہارا امتحان ہے کہ تم اپنا حصہ کتنا ڈالتے ہو. نکلو، ہاں ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. لو کان عارضاً قریباً وسفراً قاصداً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا، سفر ہلکا ہوتا، تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے. اصل میں یہاں تاریخی طور پر جنگ تبوک کی طرف نکلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اسی آیات میں دراصل جنگ تبوک کے لیے نکلنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت مشکل جنگ تھی، اور جو لشکر اس وقت تیار ہوا تھا اس کو جیش الاسرہ بھی کہا گیا. تبوک جو ہے وہ مدینہ سے تقریباً 700 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. سخت شدت کی گرمی تھی جب یہ جنگ پیش آئی اور فصلیں پکی ہوئی تھی اور سائے میں بیٹھنے کے اور آرام کرنے کے دن تھے. پھر یہ تو پہلی جنگ تھی جس میں عربوں کے علاوہ رومیوں کے ساتھ مقابلہ تھا, تو ہر لحاظ سے ایک بہت ہی مشکل وقت تھا اسلام پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اس سے پہلے جب جنگ کے لیے نکلنا ہوتا تھا تو بہت واضح الفاظ میں نہیں بتاتے تھے, جیسے مکہ جب فتح ہوا اور کچھ اور مواقع پر بھی, لیکن اس جنگ کے لیے خصوصی طور پر آپ نے لوگوں کو ابھارا بھی تھا اور مقام بھی واضح کیا تھا, اور بہت حرد المؤمنین علی القتال, مسلمانوں کو مومنوں کو جنگ پر آمادہ کرو اس حکم پر بھی عمل کیا تھا, اور بھرپور تیاری کے ساتھ 30,000 مسلمانوں کا لشکر جو تھا وہ تبوک کی طرف روانہ ہوا تھا, اور اس میں پیچھے رہنے والے صرف وہی تھے, یا تو جو بیمار تھے, شرعی عذر کے حامل تھے, یا منافق تھے, یا پھر چند ایسے لوگ جن سے سستی ہو گئی تھی. یہ تمام چیزیں آگے کی آیات میں انشاءاللہ واضح ہوں گی, لیکن خاص طور پر یہاں منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ اگر سفر آسان ہوتا اور فائدہ جلدی ملنے والا ہوتا تو یہ ضرور ساتھ چلتے, مگر ان کا تو راستہ بہت کٹھن ہو گیا. اب وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں, اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اللہ انت لما اذنت لهم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو معاف کر دے, آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی؟ آپ اگر اجازت نہ دیتے, یعنی آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی تاکہ آپ سے کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے. جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے, اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں تو صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے, جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ہماری ذاتی زندگی میں بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی ساری صلاحیتوں کو اس ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلاً آپ نے اپنے بچے کی شادی کے لیے پیسے جمع کیے تھے, فار ایگزامپل, اب ہوا یہ کہ دوسرا بچہ بیمار پڑ گیا, آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ شادی کے لیے پیسہ جمع رکھتے ہیں یا اس بیمار کی بیماری کو دور کرنے کے لیے پیسہ خرچ کریں گے؟ ظاہر ہے کہ جو بچہ بیمار ہے اس کی بیماری اب زیادہ اہم کام ہے, کیونکہ وہ اگر آپ اس کا علاج نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ موت کے منہ کو چلا جائے. تو جب انسان اپنے بچوں کے لیے سنجیدہ ہوتا ہے, ان کا خیرخواہ ہوتا ہے, تو کبھی وہ اپنا مال بچا کے نہیں رکھتا. اسی طرح جو شخص دین کے معاملے میں سنجیدہ ہوتا ہے اور دین کی ترقی چاہتا ہے, دین کے راستے میں قربانی کرنا چاہتا ہے, تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ایسے مشکل وقت دین پر پڑے اور وہ اپنا مال اور جان بچا کر رکھے اور چھوٹے چھوٹے بہانے کرے. مثلاً یہ بیماری کی مثال ہے, کہ کیا کسی نے اپنے بچے کی بیماری کے موقع پر یہ کہا کہ وہ کیا کریں, پھر وہ شادی بھی تو کرنی ہوگی, اس لیے اب اس موقع پہ ہم مال نہیں خرچ کر سکتے, اور یہ تو بیمار ہو گیا, کیا پتہ مر جائے, اور مرنا ہے تو ویسے ہی مر جائے, کہیں پیسہ بھی ضائع نہ ہو جائے. کوئی ایسی بات نہیں کرتا, اور کوئی ایسی بات کرے تو انتہائی احمق اور نادان ہے. جب اپنی ذاتی زندگی میں یا اپنی اولاد میں کوئی مشکل آتی ہے تو ہم بہانے نہیں کرتے نا مال خرچ کرنے میں, کبھی نہیں سوچتے اپنا تو کیا سب ادھار بھی لے کر خرچ کرنے کو تیار ہوں گے. ایسے ہی جب دین کے اوپر مشکل وقت آتے ہیں, جب دین کی ترقی کا موقع ہوتا ہے, پھر ہم کو ادھر اور بہانے کیوں سوچتے ہیں؟ اور خصوصاً جب ایسا وقت جیسے کہ جنگ تبوک کا موقع تھا, اس وقت جس جس نے بہانے تراشے انہیں پھر منافقین کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا. اسی لیے فرمایا جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال سے جہاد کرنے سے معاف کر دیا جائے, وہ تو کبھی بھول کے بھی اجازت نہیں مانیں گے. اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے, لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا, اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ, اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے, وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے, اور تمہارا گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں. یعنی مسلمانوں کے گروہ میں ابھی تک کچھ لوگ ایسے ہیں جو منافقین کی باتوں پہ توجہ دیتے ہیں اور ان کی باتوں سے متاثر ہونے لگتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں سب ایسے نہیں ہوتے کہ جو حقیقت کو پہچان کر کسی مسئلے کو سمجھ کر اس کو صحیح طور پر انالائز کر سکے. مسائل کا گہرا تجزیہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی. اس لیے بہت سے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بات کرنے میں بہت کنونسنگ طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے تو بعض اوقات اس کی غلط بات سے بھی متاثر ہو کر غلط رستے پہ چل پڑتے ہیں. فرمایا اچھا ہوا یہ منافقین تمہارے ساتھ جنگ میں نہیں گئے، اگر یہ جاتے تو کمزور ایمان والوں کو پھسلا دیتے اور تمہارے اندر خرابی پیدا کرتے، اختلاف پیدا کرتے جس سے اور مشکلات سامنے آتی. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے. کہتے ہیں کہ ایک منافق جد بن قیس تھا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک حسن پرست آدمی ہوں، میری قوم کے لوگ میری کمزوری سے واقف ہیں، میں عورت کے معاملے میں صبر نہیں کر سکتا، میں نے سنا ہے رومی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اگر آپ مجھے وہاں لے دیں تو ایسا نہ ہو کہ میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، تو بہتر آپ مجھے مدینہ ہی چھوڑ دیں تاکہ میرا ایمان محفوظ رہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. سن رکھو، فتنے میں تو یہ لوگ پڑھ ہی چکے ہیں، جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا. ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے. اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم لوگ فاسق ہو. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا کوئی نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا. نماز کے لیے آتے ہیں تو قسم اٹھاتے ہوئے آتے ہیں. یہ منافقین کی سب دوسری دفعہ یہاں بیان ہو رہی ہے کہ نماز میں ان کا دل نہیں لگتا، نماز ان کو بہت بھاری معلوم ہوتی ہے، نماز پڑھتے وقت یہ سستی کرتے ہیں. نماز اصل میں ایک کرائٹیریا ہے، ایک میٹر ہے جس میں ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. جیسے بخار کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تھرمامیٹر ہوتا ہے، بالکل ایمان کی حرارت چیک کرنے کے لیے نماز ایک آلہ ہے، ایک ترمانہ ہے. جب آزان ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں خوشی ہوتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے؟ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہمارے اندر ایک محبت کی لہر آتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یا ایک بوجھ کی حیثیت آتی ہے اب پھر نماز کا وقت آ گیا. حقیقت یہ ہے کہ نماز اللہ سے ملاقات کا ایک طریقہ ہے، ایک موقع ہے. جو اللہ سے محبت میں سچے ہیں، صرف باتوں کی حد تک نہیں، حقیقت میں نماز ان کے لیے ایک خوشخبری کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے برعکس نماز منافقوں کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے اور وہ صرف بوجھ سر سے اٹھا پھینکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ اگر نہیں پڑی تو لوگ ہمیں کافر قرار دیں گے، مسلمان ہی نہیں سمجھیں گے. اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بابل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں. یہ دوسرا پیمانہ ہے کہ اللہ کی خاطر فی سبیل اللہ مال دیتے وقت ان کے دل کا حال کیا ہوتا ہے. ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں جو خرچ نہیں کرتے تو صرف اپنی اولاد اور اپنے گھر بار پر ہی خرچ کرتے رہتے ہیں، تو اسے دیکھ کر پھر بعض اوقات دوسرے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہ اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں جن کو اتنی زیادہ دنیا ملی ہے. فرمایا اسے دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے اور یہ جان بھی دے تو انکار حق ہی کی حالت میں دے. یعنی بعض اوقات یہی مال اور یہی اولاد ان کے لیے خوشی کا سبب بننے کی بجائے مصیبت بن جاتی ہے، دل کا روگ بن جاتی ہے غموں اور دکھوں کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور یہی مال ان کے لیے خوشی کا سبب بننے کی بجائے ان کی مصیبتوں میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے کسی کے پاس مال کی کثرت دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ اللہ اس سے ضرور راضی ہی ہے، وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، یعنی صرف زبانی باتوں سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہے، دراصل وہ تو ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں، اس لیے قسم کھا کے یقین دلاتے ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لے یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چکے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ مال کا معاملہ ایسا ہے جس میں منافقین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر شک کرتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ اللہ کے مال کو صحیح طور پر تقسیم نہیں کرتے، انسان بحق کو اس کا حق نہیں دیتے۔ تو اس لیے اگر اس کے بعد بھی کسی کے اوپر اس قسم کا کوئی شک ہو یا اس قسم کی کوئی بات ہو تو اسے صبر کے ساتھ دین کے رستے پر جمع رہنا چاہیے۔ اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائے، اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔